ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج ولا الصوف على ظهر الغنم ولا بيع اللبن في الزرع ولا يجوز بيع ذراع من صوب ولا بيع جزع من صف وضربة القانص ولا بيع المزابنة وهو بيع الثمر على النخل بقرصه ثمرا ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة اچھا بھئی ہم نے چھٹیوں سے پہلے بھئی بیع فاسد کا باب شروع کیا تھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ بیع چار قسم پر ہے ایک بیع صحیح ہے ایک بیع باطل ہے ایک بیع فاسد ہے اور ایک بیع موقوف ہے بیع صحیح کسے کہتے تھے اصلاً بھی جو صحیح ہو اور وصفاً بھی اصلاً صحیح ہونے کا کیا معنی یعنی ذات کے اعتبار سے بھی صحیح ہو یعنی مبیع مال ہو مبیع کیا ہو
مال
جبکہ بیع باطل وہ ہے جو اصلاً ہی صحیح نہ ہو یعنی ذات کے اعتبار سے صحیح نہ ہو کیونکہ اس کے اندر مبیع مال ہی نہیں ہوتا یا مبیع کیا ہے یا مال غیر متقوم ہے مولانا یعنی شراب اور خنزیر ہے وہ اور شراب اور خنزیر کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا نہ تملیک جائز ہے اور نہ تملک جائز ہے بھائی یعنی دوسرے کو مالک بھی نہیں بنا سکتا کوئی مسلمان اور خود بھی اس کا مالک نہیں بن سکتا کہ اس کی ملک میں داخل ہو جائے یہ تو تھی بیع باطل بھائی تو اس جی اور اس کے بعد تھی بیع فاسد کس کو کہتے تھے جو اصلاً تو صحیح ہو لیکن وصفاً صحیح یعنی ذات کے اعتبار سے وہ صحیح ہے یعنی مبیع مال ہے لیکن وصف کے اعتبار سے صحیح نہیں مثلاً کوئی شرط وغیرہ لگا دی ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی چیز بیچی لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی اس شرط سے بیچتا ہوں ایک ہفتہ میں استعمال کرتا رہوں گا اس کے بعد آپ کے حوالے کروں گا بھئی یہ کیسی شرط لگاتے ہو یہ شرط تو مقتضی عقد کے خلاف ہے میں نے بتلایا تھا ایجاب و قبول ہوتے ہی مشتری کیا بن جاتا ہے مبیع کا مالک بن جاتا ہے بیع صحیح کے اندر بشرطے کے خیار شرط وغیرہ نہ ہو گئے اور بیع باطل کے اندر کب مالک بنے گا بھائی بیع باطل میں کبھی بھی مالک نہیں بنتا بھائی وہ تو اصلاً ہی بیع نہیں صحیح بھائی ذات کے اعتبار سے نہیں صحیح تو مالک بنتا ہی نہیں مشتری بھائی اور بیع فاسد کے اندر کب مالک بنتا ہے بھائی مشتری مبیع کا جب بائے کی اجازت سے اس پر کیا کر لے اور بیع فاسد میں نے بتلایا تھا کہ سمن نہیں آیا کرتے بلکہ قیمت آیا کرتی ہے بھائی قیمت آیا کرتی ہے جبکہ بیع موقوف بھائی کس کو کہتے تھے جو کس پر مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے اس بیع فضولی بھی اس کو کہتے ہیں بھائی کہ کوئی ایک غیر متعلقہ شخص کیا کر دے دوسرے کی چیز اٹھا کر بغیر اجازت کے بیچ دیتا ہے مولانا تو غیر متعلقہ شخص کسی کی چیز بیچتا ہے بھائی تو یہ بیع فضولی ہے مالک کی اجازت پر موقوف ہے اجازت دے دی تو ہو جائے گی اجازت نہیں دی تو نہیں ہوگی بھائی اسی طرح بیع کے باب کے اندر ایک دو قیمتی باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھیں جو ہر جگہ چلیں گی بھائی ایک یہ کہ عبارت کے اندر جس پر با داخل ہو جائے سمجھ جائیں وہ کیا ہے سمن ہے سورت سمجھ میں آ گئی بھائی اگر عبارت کے اندر درہم دینار کرنسی یا سونا چاندی ایک طرف ذکر ہے ایک طرف سامان پھر تو متعین ہے مولانا یہ سونا چاندی وغیرہ کرنسی نے درہم اور دینار نے کیا بننا ہے انہوں نے تو بننا ہی سامان ہے اور سامان نے کیا بننا ہے مبیع لیکن اگر دونوں طرف سامان ہو تو پھر اب کس کو مبیع بنائیں مبیع کے احکامات الگ ہیں کس کو سمن بنائیں سمن کے احکامات الگ ہیں تو اب کیا کرنا پڑے گا بھائی جس پر با داخل ہوگی. ایک طرف تھا مثلا موبائل، ایک طرف ہے ایک کتاب بھائی، تو آپ جس پر با داخل ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ثمن ہے، اور دوسری چیز مبیعہ ہے بھائی. اسی طرح عبارت کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا اعلیٰ کا لفظ آئے گا جگہ جگہ، یہ کس لیے آئے گا؟ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، سمجھ میں آیا؟ تو وہاں شرط کا ساتھ ترجمہ کرنا بھائی. تو مسئلہ بتلایا تھا بھائی گزشتہ سبق میں کہ اذا کان احد العوضین یوکلا، کہ اگر دونوں میں سے ایک چیز حرام ہے مولانا تو پھر بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد. جیسے مردار کی بے ہے، یا خون کی، یا خنزیر کی، یا شراب وغیرہ کی بھائی. اچھا اسی طرح بھائی ام ولد مدبر اور مکاتب کی بے بھی فاسد ہے، یعنی باطل ہے بھائی. ام ولد کس کو کہتے تھے بھائی؟ وہ باندھی جس سے آقا کی اولاد ہوئی اور آقا نے کیا کہہ دیا؟ یہ کہنا ضروری بھائی. ایک منکوحہ عام عورت ہے، اس سے جب اولاد ہوتی ہے تو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اولاد خود بخود کس کی شمار ہوتی ہے؟ اسی آدمی کی جس سے اس عورت کا نکاح ہوا، اسی کی شمار ہوتی ہے. لیکن باندھی ہو تو وہاں آقا کا باقاعدہ یہ کہنا کہ یہ میری اولاد ہے ضروری ہے. یہ جب کہہ دے گا ایک دفعہ، تائید کر دیتا ہے، اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اب یہ عورت یہ جو باندھی ہے کیا بن جائے گی؟ اس کی ام ولد بن گئی مولانا. اور اب ام ولد کا کیا حکم ہے؟ اس آدمی کے مرنے کے بعد جس نے آزاد ہو جانا ہے، ہر حال فی الحال بھی باندھی کی طرح خدمت وغیرہ لے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بہت آزاد ہو جائے گی. اس کا بچہ جو ہے وہ اس کی آزادی کا سبب بن گیا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس آدمی کا بچہ ہو. دوسرا بھائی مدبر، بھائی مدبر کون سے غلام کو کہتے ہیں؟ جس کو آقا نے کیا کہہ دیا؟ میرے مرنے کے بعد تو آزاد. بس مولانا بس، اب یہ مدبر بن گیا. اب کسی صورت میں یہ تدبیر ختم نہیں ہو سکتی. اس غلام نے آقا کے مرتے ہی کیا ہو جانا ہے؟ آزاد ہو جانا ہے. اس کے بعد ایک غلام مکاتب بتلایا تھا. مکاتب کس کو کہتے تھے؟ جسے آقا مثلا کہہ دیتا ہے بھائی جاؤ بھائی تین سال کے اندر مثلا کتنے پیسے لے آؤ؟ 1,00,000 روپے کما کر لے آؤ تو تم آزاد ہو. اس اور غلام اس کو منظور کر لیتا ہے. یہ عقد کتابت ہے، آقا اور غلام میں عقد ہو گیا. کیا کہلاتا ہے یہ عقد؟ عقد کتابت. اور یہ غلام کیا بن گیا؟ مکاتب. اور یہ جو پیسے کما کر لائے گا اسے کہتے ہیں بدل کتابت. کیا کہتے ہیں؟ بدل کتابت. تو یہ مکاتب. اور اس کا کیا حکم بتلایا تھا میں نے آپ کو؟ کیا آقا اس سے خدمت لے سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل آزاد آدمی کی طرح ہو گیا بھائی. یہ جائے گا پیسے کما کر آقا کو لا کر دے گا. اگر آقا خدمت لے گا تو یہ پیسے کہاں سے کما سکتا ہے بھائی؟ تو لہٰذا اسے خدمت نہیں لے سکتے، یہ آزاد آدمی کی طرح ہوا. یہ جائے گا پیسے کما کر لائے گا، آقا کو دے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا بھائی. تو یہ مکاتب ہے. یہ جو ام ولد مدبر اور مکاتب ہیں ان کی بے باطل ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کا حق آزادی کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہوتا ہے بھائی. بھائی ام ولد نے تو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا تھا. اگر آپ کسی کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں تو اس کا آزادی کا حق مارا گیا یا نہیں مارا گیا؟ اسی طرح بھائی مدبر نے بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا تھا، لیکن آقا نے جب آگے بیچ دیا تو اس کا حق آزادی کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا بھائی. اور اسی طرح مکاتب بھی بھائی، سمجھ میں، لہذا ان کی بے جائز نہیں. اسی طرح مسئلہ آپ کو بتلایا تھا کہ بھائی کہ مچھلی کی بے پانی کے اندر شکار سے پہلے یہ جائز نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ مچھلیاں ہیں کسی جگہ پانی کے اندر آپ نے دیکھی اور اپنے ساتھی کو کیا کہا؟ یہ جو سامنے جتنی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھو کتنی موٹی تازی مچھلیاں ہیں اور کتنی تعداد ہے ان کی، صرف 100 روپے میں نے آپ کو بیچ دی، چلو بھائی 100 روپیہ نکالو بھائی. بھائی تم مالک ہی نہیں ہو، کہاں سے بیچتے ہو بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ تو احراز نہیں ہے، محفوظ نہیں اس نے کی. ہاں اگر اپنا تالاب ہے، اپنا تالاب ہے تو پھر مسئلہ مختلف. وہ عام پانی میں مچھلیاں تھیں وہ تو بے سرے سے باطل بھائی، کیونکہ یہ مالک ہی نہیں ہے. اپنے تالاب کے اندر خود مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں باقاعدہ, تو اس میں بھی میں نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر آسانی سے ہاتھ ڈال کر پکڑتا جاتا ہے اور حوالے کر سکتا ہے تو پھر تو بیع صحیح ہے, اور اگر آسانی سے حوالے نہیں کر سکتا, مطلب ذرا بڑا تالاب ہے بھائی اور آپ کیا کرنا پڑے گا, جال وغیرہ منگوانا پڑے گا اور پھر اس کے ذریعے مچھلیاں پکڑے گا اور حوالے کرے گا, تو پھر اس صورت کے اندر بھائی بیع فاسد ہے, کیونکہ ضابطہ تھا جو بھی چیز غیر مقدور التسلیم ہو, یعنی انسان اس کے سپرد کرنے پر قادر یا اس سپرد کرنے پر قادر تو ہے لیکن مشکل کے ساتھ کوئی تدبیر کرنا پڑتی ہے, تو اس صورت میں بیع فاسد ہے. جس چیز کے سپرد کرنے پر قادر ہی نہیں وہاں بھی بیع صحیح نہیں, جس چیز کے سپرد کرنے پر قادر تو ہے لیکن آسانی سے نہیں بلکہ کیا کرنا پڑتی ہے کوئی تدبیر کرنا پڑے گی ویسے نہیں ہو سکتا, تو اس صورت میں بھی بیع کیا ہے فاسد ہے. اب چاہے مچھلیاں اس کی اپنی ہیں تالاب کے اندر ہیں تو اس طرح بیع فاسد ہے. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح پرندے کی بیع ہوا کے اندر بھائی, تو یہ بھی اسی طرح مسئلہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں آگے دیکھیے بھائی, ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج ولا الصوف على ظهر الغنم, اور جائز نہیں ہے حمل کی بے, اس حمل کی بے فی البطن جو کس میں ہے پیٹ, پیٹ میں جو حمل ہے اس کی بے جائز نہیں. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ پیٹ بھائی کیوں بھائی, ایک جانور ہے اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے, دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی مثلا گائے ہے اس کا حمل بیچ دیتا ہے کسی کے ہاتھ, کہتے ہیں نہیں بھائی یہ حمل کی بیع جائز نہیں ہے. ہمارا کیوں نہیں جائز؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس حمل کے اپنے وجود میں شک ہے, پتہ نہیں یہ گائے کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے بھی, یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ویسے اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے, کوئی یقینی طور پر علم ہے نہیں, اور جو یہ حمل مشکوک الوجود ہوا مولانا, لہذا اس کی بیع جائز نہیں. ولن نتاج بھائی, نتاج کہتے ہیں حمل کے حمل کو بھائی, نتاج نون کے کسرے کے ساتھ مولانا, نتاج کسے کہتے ہیں؟ حمل کا حمل بھائی, حمل کا حمل بھائی. عربوں کے ہاں گھوڑے بڑے کم ہوا کرتے تھے تو وہ کیا کر لیا کرتے تھے, اس کے حمل ہی کو خرید لیا کرتے تھے. ایک شخص کے پاس مثلا گھوڑے ہیں بھائی, تو کوئی حاملہ ہے اس میں سے, اس نے کیا کیا دوسرا کیا, گھوڑے کی ضرورت ہے ملتے نہیں ہیں بھائی, تو کہتا ہے بھائی یہ جو مادہ ہے آپ کی یہ حاملہ یہ مجھے بیچ دو. وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو میں نہیں بیچتا. کہتا ہے اچھا چلو یہ نہیں بیچتے تو اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ کیا کرو مجھے بیچ دو بھائی, تو اس کا حمل ہی خرید لیا کرتے تھے, لیکن اسلام نے اسے منع کر دیا گیا کہ نہیں بھائی ایک چیز کا وجود ابھی یقینی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی بیع کیسے کرتے ہو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا یہ بیع درست نہیں بھائی. پھر مولانا بعض اوقات مالک حمل کے بیچنے سے بھی انکار کر دیتا تھا کہ نہیں بھائی اس مادہ کے حمل کو بھی میں نہیں بیچتا, تو خریدار کہتا اچھا چلو حمل کو نہیں بیچتے اس حمل کے حمل کو مجھے بیچ دو, اگر یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ مادہ ہوئی پھر آگے اس کا جو حمل ہوگا وہ کیا کر دو مجھے بیچ دو. دو چار چھ سال گزر جائیں گے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, تو اس مادہ کے حمل کے حمل کو کیا کر لیتے تھے وہ خرید لیا کرتے تھے بھائی, لیکن یہ درست نہیں مانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ حمل جو اس کے وجود میں شک تھا, اس کے تو وجود میں چلو شک ہے شاید ہو شاید نہ ہو, جبکہ حمل کا حمل تو بالکل ہی معدوم ہے, اس کا تو وجود ہی نہیں ہے, اور جو بھی چیز معدوم ہو والا نا اس کی بے جائز ایک چیز ہے ہی نہیں وجود ہی نہیں ہے, تو بے کس چیز کی کرتے ہیں؟ مبیا کی طرح ہے بھائی, بے کے لیے تو کیا چاہیے مبیا, ایک چیز کا بھی وجود ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح یہ تو میں نے گھوڑوں میں مثال ذکر کی، اسی طرح عمدہ نسل کے جو جانور ہوتے تھے، مثلا اونٹ بھائی ان کی سب سے بڑی دولت تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ اونٹنی کے حمل ہی کو خرید لیا کرتے تھے، کبھی حمل بھی مالک انکار کر دیتا بھائی لیکن نسل بڑی اعلیٰ ہے تو وہ کیا کہتا بھائی چلو حمل نہیں بیچتے، تو آگے اگر یہ حمل مادہ ہوئی تو اس کا جو حمل ہوگا وہ کیا کرو مجھے بیچ دو، وہی خرید لیا کرتے تھے بھائی. درست نہیں مولانا، نہ حمل کی بحث صحیح اور نہ حمل کے حمل کی بحث صحیح، اس لیے کہ حمل مشکوک الوجود ہے اور حمل کا حمل وہ تو بالکل ہی معدوم ہے، لہذا بحث صحیح نہیں. تو کہتے ہیں ولا يجوز بيع الحمل في البطن، جائز نہیں ہے بھائی حمل، اس حمل پیٹ میں جو حمل ہے اس کی بے بھائی. ولن نتاجی، اور نہ حمل کے حمل کی بے بھائی. ولت صوف اعلی ظہر الغنم بھائی، صوف کہتے ہیں اون کو مولانا، اون بھائی اون وہ بال جو لگے ہیں جانور، اعلی ظہر الغنم، غنم کہتے ہیں بھیڑ بکری کو بھائی، غنم بھیڑ بکری. یاد رکھیے ایک لفظ آتا ہے کتابوں میں شات، شات یاد رکھنا، شات صرف بکری کو نہیں کہتے بھائی، بھیڑ بکری دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی کے اندر. اسی طرح غنم کا لفظ ہے بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، تو شات اور غنم کا ایک معنی ہے بھائی، شات اور غنم. تو شات کا ترجمہ صرف بکری سے کرنا صحیح نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بس. تو کہتے ہیں ولصوف علی ظہر الغنم، اور جائز نہیں ہے اون کی بے علی ظہر الغنم، وہ اون جو کس پر ہے؟ بھیڑ بکری کی پشت پر ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ جو بال ہیں اس کے بھائی بھیڑ کے مثلا وہ بیچتے ہیں. یاد رکھو یہ اس ان بالوں کی بات ہو رہی ہے، اس اون کی جو ابھی جانور کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جو اتار نہیں ہے، اتار کر رکھے ہوئے ایک طرف مارانا، ان کی بے تو صحیح ہے، لیکن ابھی جو جانور کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کی بے صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح؟ وجہ یہ کہ اس بے کے اندر جھگڑا آئے گا، اور ضابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا جس بے کے اندر بھی جھگڑے کا امکان ہو وہ کیا ہے؟ فاسد ہے. جھگڑا کیسے آئے گا؟ مثلا بھائی آٹھ دس بھیڑیں کھڑی ہیں، دوسرے آدمی کو اس نے مالک نے اون بیچ دی کہ یہ سارے اون میں آپ کو دس درہم میں بیچتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ شخص کیا چاہے گا کہ میں بالکل یہ جو بھیڑ کے بال ہیں اس طرح کے ذریعے اتاروں بھائی، اور مالک کہے گا نہیں نہیں اتنی گہرائی سے بال نہ کاٹو، تھوڑے اونچے کر کے کاٹو تاکہ پھر جلدی بال آ جائیں بھیڑ پر بھائی. تو جھگڑا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ خریدار چاہے گا میں خوب گہرائی سے بال کاٹوں تاکہ زیادہ اون مجھے ملے، اور مالک کیا چاہے گا کہ ذرا اوپر اوپر سے کاٹے، بالکل گہرائی سے جڑوں سے نہ کاٹے بھائی. دیکھو جھگڑا آ گیا، اور جس بے کے اندر بھی جھگڑا ہو وہ کیا ہے؟ فاسد ہے. تو کہتے ہیں ولصوف علی ظہر الغنم، اور وہ اون جو جانور کی پشت پر بھیڑ بکری کی پشت پر ہے اس کی بے بھی جائز نہیں. ولا بیع اللبن فی الضرع، اور دودھ اس دودھ کی بے جو تھنوں میں ہے، وہ دودھ جو تھنوں میں ہے اس کی بے بھی جائز نہیں بھائی. بھائی دودھ تھنوں سے نکال لیا پھر تو ٹھیک ہے بیچ رہا ہے، لیکن جانور کھڑے ہیں ان تھن دودھ سے بھرے ہوئے، مالک کیا کرتا ہے کسی آدمی کو دودھ کسی طرح بیچتا ہے بھائی کہ اس بھینس کے تھنوں میں جو دودھ ہے میں نے آپ کو دو درہم میں فروخت کر دیا. نہیں مولانا یہ بے صحیح نہیں ہے بھائی. کیا وجہ ہے بھائی؟ فقہاء کرام دو علتیں ذکر کرتے ہیں بھائی، دو علتیں. پہلی علت وجہ یہ کہ اس دودھ کا وجود خود مشکوک ہے مولانا، پتہ نہیں تھنوں میں دودھ ہے یا یہ تھن کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے پھولے ہوئے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک علت یہ مولانا کہ دودھ کا وجود کیا ہے؟ یقینی نہیں ہے، شک ہے. دوسری وجہ مولانا یہ ذکر کرتے ہیں آپ جانتے ہیں مولانا جانور بھینس میں دودھ ایک دم بنتا ہے یا تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ بنتا چلا جاتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا ہی بنے گا نا, اس کے اندر ایک دم بن جاتا ہے, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بنتا چلا جاتا ہے. اب بائے نے جس وقت ان دونوں مالک اور مشتری کے درمیان جب بیع ہوئی تو تھنوں میں کچھ دودھ موجود تھا, اور خریدنے کے بعد اب وہ مشتری نے برتن اٹھایا, برتن اٹھا کر آیا, اب دودھ نکالنے لگا. تھوڑا سا وقت گزرا یا نہیں گزرا؟ اس وقت کے اندر اور دودھ بنا یا نہیں بنا؟ اور دودھ بن گیا. اور یہ جو نیا دودھ بنا ہے کیا یہ مشتری کا ہے یا یہ مالک کا ہے؟ مشتری کا تو وہ دودھ تھا جو اس وقت تھا جب بیع ہوئی تھی, اور یہ جو نیا دودھ بنا یہ کس کا ہے؟ مالک کا. اور اب مالک کا دودھ اندر کس کے دودھ کے ساتھ مل چکا ہے؟ مشتری کے دودھ کے ساتھ مل گیا. اور ضابطہ یاد رکھو, جہاں پر بھی بائے کی ملک وہ مبیعے کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ دونوں کو الگ کرنا ممکن نہ ہو تو وہ بے فاسد ہو جاتی. ضابطہ کیا ہوا؟ کہ جب بھی بائے کی ملک مبیعے کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ اس کا جدا کرنا ممکن نہ ہو تو بے کیا ہو جائے گی؟ اب وہ دودھ اور یہ دودھ آپ الگ کر سکتے ہیں کسی صورت میں؟ نہیں کر سکتے. تو جب بھی بائے کی ملک مبیعے کے ساتھ اس طریقے پر مل جائے کہ دونوں کو الگ کرنا ممکن ہی نہ رہے تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے؟ فاسد. مسائل بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ مشکل ہیں بھائی؟ تو کہتے ہیں ولا بیع اللبن فی الزرع, اور جائز نہیں ہے اس دودھ کی بیع فی الزرع جو تھانوں میں ہے. ولا یجوز بیع زراع من صوب ولا بیع جزع من سقف, اور جائز نہیں ہے ایک زراع کی بیع من صوب کپڑے میں سے, کپڑے میں سے ایک زراع کی بیع جائز نہیں. ولا بیع جزع من سقف, جزع کہتے ہیں شہتیر کو مولانا, سقف کہتے ہیں چھت کو, چھت, اور شہتیر کی بیع چھت میں, اور وہ شہتیر جو کس میں ہے؟ چھت میں ہے بھائی, اس کی بیع جائز نہیں مولانا, چھت میں لگا ہوا ہے. کیا مسائل ذکر ہوئے بھائی؟ کپڑے میں سے ایک گز کپڑے کی بیع جائز نہیں, اسی طرح چھت کے اندر جو شہتیر لگا ہوا ہے اس کی بھی بیع جائز نہیں مولانا. یاد رکھیے کپڑے سے مراد ایسا کپڑا ہے جس سے ایک گز نکال لیں تو باقی کپڑا ردی ہو جاتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا. یہ نہیں یا یوں کہیں نقصان ہوتا ہے, کام کا تو رہتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے, اب وہ قیمت اس کی نہیں رہتی. مثلا چھ گز تھا تو اس میں تو سوٹ بن سکتا تھا, تو اب اس میں سے اگر ایک گز نکال لیں گے تو اب اس کا سوٹ نہیں بن سکتا, قیمت وہ نہیں رہتی, کم ہو جاتی ہے بڑی. تو لہذا ایسا کپڑا جس سے ایک گز کاٹیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے, اس میں سے ایک گز کی بیع جائز نہیں ہے بھائی, کیونکہ اس میں بیچنے والے کا نقصان ہے, باقی کپڑا اس کے کام کا نہیں رہتا. اسی طرح چھت میں لگا ہوا شہتیر ایک شخص بیچتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ اس صورت میں بھی اس کا نقصان ہے بھائی, شہتیر اتارے گا تو چھت گر پڑے گی بھائی یا کمزور ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ شہتیر نہیں جانتے بھائی؟ اوہو بھائی, یہ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لینٹر ڈلے ہوئے چھت کے اندر, پہلے درمیان ایک بڑی لکڑی لگائی جاتی تھی بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ یا آج کل بعض جگہ پھر وہ استعمال کرتے ہیں لوہے کی بھائی گارڈر, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو گارڈر جو ہیں اس کو وہ کہہ لیں بھائی. تو یہ شہتیر اس طرح لکڑی کے ہوتے ہیں بھائی, کہیں دیہات وغیرہ میں جائیں تو ابھی بھی آپ کو اتفاق ہوگا دیکھنے کا بھائی, کمروں کے اندر شہتیر لگے ہوتے ہیں, پھر اس شہتیر پر چھوٹی لکڑیاں لگتی ہیں اطراف میں, پھر اس کے اوپر کیا ہے وہ کانے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈال کر چھت کو پھر اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی. تو شہتیر بیچے گا تو چھت کیا ہوگی؟ گر جائے گی یا کم از کم کمزور ضرور ہو جائے گی اگر کوئی اور شہتیر بھی سہارے کے لیے ہوا. تو لہذا یہ بیع بھی جائز نہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے بائے کو کیا لازم آتا ہے؟ اور جس بے کی وجہ سے بھی بائے کو نقصان لازم آتا ہو وہ بے جائز. آپ کہیں گے بائے خود بھی راضی ہے تو پھر کیوں کہتے ہو بھائی, نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو بھائی. بھائی جب خود راضی ہے اپنے نقصان کے اوپر تو پھر کیوں بے جائز نہیں ہے بھائی؟ وجہ یہ نقصان اس کو کس کی وجہ سے لازم آ رہا ہے؟ بے کی وجہ سے. بے کے بغیر یہ نقصان تھا نہیں, یہ نقصان لازم آیا بے کی وجہ سے. اور جب نقصان لازم آ رہا ہے اس میں جھگڑے کا بھی امکان ہے. ہو سکتا ہے بے ابھی کی ہے مولانا اور پھر سوچا بھائی میں اب شیطیر اتاروں گا تو میرا تو سارا یہ چھت کیا ہو جائے گی, گر جائے گی. وہ رجوع کر لیتا ہے, نہیں بھائی میں نہیں دوں گا. یہ جھگڑا آ گیا یا نہیں, مشتری کہے گا تم نے میرے ساتھ بات کی تھی بھائی بے ہو چکی ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دیتا بھائی میری ساری چھت گر جائے گی. تو جھگڑے کی صورت آ گئی یا نہیں آ گئی بھائی؟ اور جس بے کے اندر بھی جھگڑے کا امکان آ جائے وہ فاسد ہوتی ہے. تو یہاں رجوع کا امکان تو آ گیا مولانا. تو لہذا ایسا کپڑا جس میں سے ایک گز کا کاٹنا نقصان دیتا ہو اس میں سے ایک گز کی بے جائز نہیں, اور شہتیر جبکہ چھت میں لگا ہوا ہو اس کی بے بھی جائز نہیں. لیکن یاد رکھو اگر فسخ کرنے سے پہلے, بے کو فسخ کرنے سے پہلے پہلے اس نے کپڑے سے وہ ایک گز کاٹ لیا یا شہتیر چھت سے اتار لیا تو بے صحیح ہو جائے گی. بے کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ مولانا اب وہ نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا مولانا, اب آگے کوئی مزید ضرر کا امکان ہے نہیں, یا اب آگے مزید کسی جھگڑے کا امکان ہے نہیں, لہذا اب بے صحیح ہو گئی. کیونکہ وہ چیز جو اس آفت کے اندر فساد پیدا کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی. تو کہتے ہیں ولا يجوز بيع ذراع من صوب, اور جائز نہیں ہے ایک ذراع کی بے کپڑے میں سے. ولا بيع جزع من سقف, اور شہتیر کی بے چھت میں سے. وضربۃ القانص, قانص شکاری کو کہتے ہیں قانص. ضربتن بھائی آپ نے پڑھا ہے نہیں بھائی, فعلتن فعلتن ضربتن. یہ فعلتن کا وزن مصدر میں کس لیے آیا کرتا ہے؟ ایک مرتبہ بتائیں بیان کرنے کے لیے. پڑھا ہے نہیں ابھی پہنچے. جلستو جلستن, جلستو جلستین, جلستو جلستن. چلے اگر ابھی نہیں پڑھا آگے آ جائے گا. یاد رکھنا یہ فعلتن وزن پر مصدر آتے ہیں, یہ کسی چیز کی عدد کو بیان کرتے ہیں. جلستو جلستن کیا مانا؟ میں ایک دفعہ بیٹھا. جلستو جلستین میں دو دفعہ بیٹھا. جلستو جلساتن میں کئی مرتبہ بیٹھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی فعلتن ضربتن لے کر آئے بھائی. تو ضربتن کا معنی ہے جال کا ایک مرتبہ پھینکنا بھائی, جال کا ایک مرتبہ پھینکنا, جال کا ایک مرتبہ مارنا بھائی پانی میں. دیکھو شکاری کیا کرتا ہے, جال پھینکتا ہے اور پھر اسے کھینچ لیتا ہے اور مچھلیاں اس میں آ جاتی ہیں بھائی. تو ضربت القانص سے مراد ہے شکاری اپنے ایک مرتبہ جال کے پھینکنے میں جتنی مچھلیاں آئیں گی ان کو بیچ دیتا ہے. مطلب شکاری نے آپ سے کہا بھائی میں جال پھینکوں گا, جتنی مچھلیاں آ گئیں 100 روپے میں آپ کی ہو گئیں. آپ نے کہا مجھے منظور ہے, یہ درست نہیں مولانا. یا شکاری کہا جی ایک کی تو مثال دی ہے دو, میں تین دفعہ جال, دو دفعہ یا تین دفعہ جال لگاؤں گا بھائی, جتنی مچھلیاں آ گئیں بھائی 100 روپے میں آپ کی ہو گئیں. یہ درست نہیں بھائی. کیوں نہیں درست مولانا جی؟ بھائی ابھی وہ مچھلیوں کا یہ مالک ہی نہیں ہے سرے سے, تو بیچتا کہاں سے ہے بھائی؟ مالک بنے گا تو کیا کرے گا, جب پکڑ لے تو پھر بیچ دے بھائی. سمجھ میں؟ اور ہو سکتا ہے جال کہتا ہے بھائی ایک دفعہ میں جتنی مچھلی آئی 100 روپے میں آپ کی, اس نے جال پھینکا مارا نا, ایک بھی مچھلی نہیں آتی, سارے کچھوے آ جاتے ہیں, اب کیا کریں گے آپ؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جوئے کی طرح ہوا، پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں نقصان ہوتا ہے بھائی، لہذا یہ صحیح نہیں. تو کہتے ہیں وَضَرْبَتُ الْقَانِسِ اَي لَا يَجُوزُ بَيْعُ ضَرْبَتِ الْقَانِسِ، اور جائز نہیں ہے شکاری کے ایک مرتبہ جال مارنے کی بیع بھائی. وَلَا بَيْعُ الْمُسَابَنَةِ وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى النَّقْلِ بِخَرْصِهِ ثَمَرًا. اچھا بھائی، اب مولانا جاہلیت کی کچھ بیوع ذکر کر رہے ہیں خاص بھائی، بیع مزابنہ. بیع مزابنہ یاد رکھو، یہاں دو قسم کی بیوع میں بتلا دیتا ہوں، ایک کا نام بیع مزابنہ کتاب میں آ گیا، اسی طرح ایک بیع محاقلہ. محاقلہ نام لکھ لیں مولانا، میم ہا ہے حقے والی، محا قاف دو نقطوں والا، محاقلہ. یہ بالکل بیع مزابنہ کی طرح ہوتی تھی، البتہ بیع مزابنہ پھل میں ہوتی ہے، بیع محاقلہ غلے میں ہوتی ہے. بیع محاقلہ غلے میں. اچھا پہلے بیع مزابنہ کو سمجھ لو بھائی. بیع مزابنہ اس کو کہتے تھے کہ مثلا بھائی عرب کے اندر کسی آدمی کو کسی وقت کھجوروں کی ضرورت پڑ گئی بھائی، اسے مثلا مہمان آ گئے یا کسی کو دینی ہے یا کچھ بھائی، کھجوروں کی ضرورت پڑ گئی بھائی، اب اس کے پاس کھجوریں نہیں ہیں، وہ ساتھ والے کے جس کے پاس کھجوریں موجود ہوتی چلا جاتا، کہتا بھائی دیکھو مجھے 10 من کھجور کی ضرورت ہے مجھے دے دو، اور وہ سامنے دیکھ رہے ہو بھائی میرا باغ بھائی، اس کے اندر بھی درختوں پر تقریباً 10 من ہی کھجور لگے گی بھائی، وہ جب پک جائے گی، وہ تیار ہونے والی ہے، چند دن بعد تیار ہو جائے گی بھائی، تو وہ آپ لے لینا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کو کہتے تھے بیع مزابنہ. کون سی بھائی کھجوریں لی ہیں؟ جو اس کے پاس تیار موجود ہیں. اور اس کو کون سی کھجوریں دے دیں؟ جو ابھی درخت پہ لگی ہوئی ہے، چند دن کے بعد پکنے والی ہے، تیار ہونے والی ہے. تو یہ بیع کیا کہلاتی ہے؟ بیع. اور یہی صورت اگر غلے میں بنا لو، ایک آدمی کو گندم کی ضرورت ہوئی، دوسرے کے پاس گیا کہ یوں کرو بھائی مجھے 10 بوری گندم دے دو، اور میرا وہ سامنے جو کھیت دیکھ رہے ہو اس کے اندر بھی فصل دیکھو لگی ہوئی ہے تیار ہونے والی ہے، یہ بھی تقریباً کتنی ہوگی؟ 10 بوری ہوگی، وہ آپ لے لینا بھائی. تو یہ بیع محاقلہ کہلاتی ہے، غلے میں ہو تو بیع محاقلہ اور پھل میں ہو تو بیع مزابنہ. مولانا یہ درست نہیں، وجہ یہ کہ صورت میں سود آئے گا، ربا کا آگے تفصیلی باب آئے گا مولانا، وہاں تفصیل آ جائے گی. بس اتنا یاد رکھیں یہاں سود لازم آتا ہے بھائی، کیونکہ جنس دونوں طرف ایک چیز، جنس ایک ہے، دونوں طرف مثلا گندم ہے، یہ دونوں طرف کھجور ہے، اور چیز مکیلات یا موزونات میں سے ہو، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر بھی دیکھ لیں، گندم کس میں سے ہے مولانا؟ مکیلات ماپی جاتی ہے برتن کے اندر بھائی، اور اسی طرح بھائی کھجور بھی کیا ہے؟ مکیلا یا موزونات میں سے ہے بھائی، وزن کی جاتی ہے مثلا. تو دیکھو آپ کیلی یا وزنی چیز ہو اور دونوں طرف وہی چیز ہو مولانا، تو اس صورت میں یاد رکھنا کمی زیادتی کی اجازت نہیں اور ادھار کی بھی اجازت نہیں، ورنہ سود لازم ہے. مثلا گندم کے بدلے ایک آدمی گندم دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے، بالکل برابر ہونا ضروری، ایک کی طرف سے 100 قفیس گندم ہے تو دوسرے کی طرف سے بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 100 قفیس. اگر ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو کیا لازم آئے گا؟ سود. اور نیز نقد ہونا چاہیے مولانا، ادھار کی بھی گنجائش نہیں ہے. ابھی دے رہے ہیں 100 قفیس گندم تو ابھی اس سے کتنا وصول کریں؟ 100 قفیس گندم. یہ نہیں آپ ابھی دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں گھر جاتا ہوں، گھر سے اپنی گندم لے کر آتا ہوں. نہیں بھائی، اتنی مہلت بھی نہیں ہے، نقد وہیں پر ہونا چاہیے بھائی، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ صورت سمجھ میں آ گئی. تو جب دو چیزیں پائی جائیں مولانا، جنس کیا ہو؟ ایک ہو، اور کیل اور وزن میں سے بھی کوئی چیز پائی جائے، مکیلات میں سے ہو چیز یا، تو دو چیزیں جائز نہیں. کیا؟ کمی بیشی کرنا بھی جائز اور ادھار بھی. کتنی چیزیں پائی جائیں؟ پہلی کیا؟ کیل یا وزن ہو، کیل یا دوسرا جنس ایک ہو، تو کتنی چیزیں حرام؟ دو چیزیں حرام، کون کون سی؟ کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں، بالکل برابر، سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک کہتا ہے میری گندم مال ہے لہٰذا میں تھوڑی گندم دوں گا، بھائی تم 100 خفیز دو گے میں 50 خفیز دوں گا، نہیں مولانا، اعلیٰ ادنا کو ہم نہیں جانتے، ضابطہ ہمارا ہے کیا کہ جب کیل اور وزن میں صرف ایک چیز پائی جائے، اور یہاں پر کیا آ گیا؟ کیل، گندم کیا کیا جاتا ہے گندم کو ماپا جاتا ہے بھائی، اور جنس بھی ایکتا ہے، تو اس صورت میں کیا ضروری؟ بالکل برابری بھی ضروری اور نقد ہونا بھی ضروری، کمی بیشی کی بھی گنجائش نہیں اور ادھار کی گنجائش بھی نہیں ہے بھائی۔ تو یہاں دیکھو بیع مزابنہ کے اندر دیکھو، ایک طرف سے ایک آدمی لے کے آ رہا ہے کھجوریں اور بدلے میں بھی کیا دے گا؟ کھجور، تو کیل یا وزن آیا یا نہیں؟ کیل یا وزن، مثلا وزن کی جاتی ہیں کھجوریں، تو ادھر بھی وزن ہے ادھر بھی، یا اگر کیلی چیزوں میں سے ہے تو ادھر بھی کیل آ گیا ادھر بھی، سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو یہ شخص کیا لے رہا ہے؟ کھجوریں لے رہا ہے اور بدلے میں کیا دے گا؟ تو کیل یا وزن بھی آ گیا اور ساتھ جنس بھی ایک ہے، اور اس صورت میں کیا ضابطہ پڑا تھا آپ نے؟ کمی کی بیشی کی گنجائش۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو کھجوریں لے کر جا رہا ہے وہ جو درختوں پر لگی ہوئی ہیں وہ اس کے بالکل برابر ہیں یا صرف اندازہ ہی لگا رہا ہے؟ اندازہ، اور اندازہ یعنی چلے گا بالکل کیا ہونی چاہیے؟ برابری ہونی چاہیے۔ دوسری کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ ایک نقد ہے اور وہ ادھار ہے، وہ تو ابھی تیار ہوگی پھر اتارے گا، تو لہٰذا ربا لازم آیا، درست نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں ولا بیع المزابنتی، اور جائز نہیں ہے بیع مزابنہ، وہ بیع الثمر علی النخل، اور وہ پھل کی بیع ہے، علی النخل کس پر؟ ہوا بیع الثمر علی النخل، وہ اس پھل کی بیع ہے، علی النخل جو کس پر لگا ہوا ہے؟ نخل کھجور کو کہتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس پھل کی بے ہے جو کھجور پر لگا ہوا ہے، بھی خرسی ہی، کس کے ساتھ؟ خرس را کے سکون کے ساتھ، مولانا اندازے کو کہتے ہیں، اندازے کو، اسی کے اندازے کے مثل ساتھ، تمرن بھائی، کس سے؟ تمر کھجور سے بھائی، وہ ہوا بیع الثمر علی النخل بخرسی ہی تمرن، اور وہ بیع ہے اس پھل کی جو کھجور پر ہے، بخرسی ہی، اسی اس کے اندازے کے ساتھ، مولانا تمرن کس کے ساتھ؟ کھجور کے ساتھ بھائی، باعتبار اندازے کے۔ تو یہ دیکھو اندازے سے بیچ رہا ہے، دیکھو صاحب قدوری نے پہلے ثمر کا لفظ بولا پھر اس کے بعد تمر کا لفظ کہا، کیا وجہ ہے دونوں جگہ تمر کیوں نہیں کہا؟ درخت پر بھی کیا لگی ہے؟ کھجور، نیچے بھی کیا پڑی ہے؟ کھجور، تو دونوں تمر ہیں یا نہیں؟ تو وہ جی یاد رکھو مولانا، یہ جو عام کھجور آپ کھاتے ہیں اس کو تمر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تمر، اور یاد رکھو یہ درخت سے اتارتے ہی سیدھی آپ کے پاس نہیں آ گئی، اس کو کچھ دن دھوپ لگوائی جاتی ہے تاکہ تھوڑی سی خشک ہو جائے، کیونکہ جب درخت سے اتارتے ہیں اس میں رس زیادہ ہوتا ہے، پانی زیادہ ہے، اب اگر ایک دم اسی طرح اٹھا کر ڈبوں وغیرہ میں بند کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی، چنانچہ اسے تھوڑی کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دھوپ لگواتے ہیں بھائی، تو پھر بھی آپ خریدتے ہیں تو پانی تو ہوتا ہے گیلی، سمجھ میں آیا بھائی، نرم تو ہے وہ، لیکن جب درخت سے اتاری تھی اس وقت کافی زیادہ ہوتا ہے بھائی، اس کے بعد لہٰذا کیا کیا جاتا ہے؟ تھوڑی اس کو دھوپ لگوائی جاتی ہے، تو تمر وہ جو دھوپ لگی ہوئی کھجور ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمر بھائی۔ بعض لوگ اس کا معنی چھوارے کے کرتے ہیں، نہیں بھائی چھوارے نہیں بھائی، چھوارے اور چیز ہیں بھائی، ہاں، لیکن چونکہ اس کو کھجور کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ دھوپ میں دھوپ لگوائی جاتی ہے، تو بات سمجھے شاید اس سے کیا مراد ہے؟ چھوارے مراد ہیں بھائی۔ تو چھواروں کو بھی تمر کہتے ہوں گے، لیکن بہرحال اس آم کھجور کو بھی کیا کہتے ہیں، ہاں، اور دھوپ لگا کر اس کو خشک کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کھجور جب درخت پر لگی ہو، ابھی پک بھی گئی ہے، نرم بھی ہو گئی ہے، اس وقت اس کو رطب کہتے ہیں. رطب، را پا با، رطب لفظ لکھ لیجئے مانا، رطب. را پر ضمہ ڈالو، پا پر زبر ڈالو بھائی، رطب. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ وہ کھجور جو درخت پر لگی ہوئی ہے، پک چکی ہے، نرم ہو چکی ہے، رس دار ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ رطب کہلاتی ہے. اور ایک تیسری حالت ہے کھجور کی، اسے بسرن کہتے ہیں. با سین را، با سین را، با پہ ضمہ ڈالو، سین پہ جزم لکھو مولانا، بسرن. بسرن، بسرن بھائی ڈوکے کو کہتے ہیں. ڈوکا جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ جی. یاد رکھو بھائی، جب یہ عام درختوں پر لگتے ہیں تو نرم ہوتے ہیں یا سخت ہوتے ہیں؟ جی، کچے آم سخت ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں؟ سخت ہیں. پھر اس کے بعد جا کے پکے گا، پھر نرم ہو جائے گا. اسی طرح کھجور بھی شروع میں سخت ہوتی ہے مولانا، سمجھ میں آئے؟ تو اس کو بسرن کہتے ہیں بھائی. پک جاتی ہے مولانا، مٹھاس آ جاتی ہے، پھر بھی سخت ہوتی ہے، اس کو وہ بھی بسرن ہے. ہاں، جب وہ نرم ہو گئی پک، سمجھ میں آیا؟ تو وہ جو کھجور ہے، چاہے اس میں مٹھاس آ چکی ہے لیکن ابھی سخت ہے، نرم نہیں ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسرن. اور جب نرم ہو جائے اب کیا کہلاتی ہے؟ رطب. اور جب اس کو درخت سے اتار لیا، سمجھ میں آیا، اور دھوپ لگوا دی، اب کیا کہلاتی ہے؟ تمر کہلاتی ہے. تو لہذا صاحب قدوری نے پہلے ثمر کا لفظ ذکر کیا، کیونکہ کس پھل کی ذکر، کس پھل کا ذکر ہو رہا ہے جو کس پر لگا ہوا ہے؟ ابھی درخت پر. اور جب درخت پر کھجور لگی ہو تو اسے تمر نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ بوسر یا رطب. جب پک جائے تو وہ رطب کہلاتا ہے. تو لہذا یہاں تمر پہلے نہیں کہا، بلکہ کیا لفظ بولا؟ ثمر. اور ثمر تو کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو. وہ تو ہر حالت کو شامل ہوا، کھجور پھل ہے یا نہیں بھائی؟ پھل ہے. تو عام لفظ بول دیا اور بعد میں ثمر کا لفظ بول دیا. چلیے مولانا بس کرتے ہیں بھائی. ھذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.